الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين رمضان مبارک کی آمد آمد ہے نیکیوں کا موسم بہار شروع ہوا چاہتا ہے آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا استقبال رمضان کے لیے اسی کی مناسبت سے میں نے سب سے پہلے آپ کو آیات قرآنیہ کی تلاوت کے بعد حضور کے ایک خطبے کا ابتدائی حصہ سنایا اس کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سلمان کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا سلمان منا اہل بیت یہ سلمان فارسی اب جی چاہتا ہے ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے لیکن مناسب نہیں ہے اس لیے کہ خود موضوع جو ہے آج کا ہمارا وہ خاصا طویل ہے اس میں کسی اضافی چیز کو شامل کرنا مناسب نہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری روز ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا خط اروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان آپ نے کیا فرمایا ایوہ الناس اے لوگو قد اغلکم شہر عظیم تم پر ایک عظمتوں بھرا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے وہ مہینہ کون سا رمضان مبارک ابھی آیا نہیں ہے ابھی تو شعبان کی آخری تاریخ ہے نا لیکن آیا چاہتا ہے. اور یہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, اس سے بہت قریب ہے یہاں مفہوم. آنے والے واقعات کا ایک سایہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی لفظ سایہ استعمال کیا, قد اضل لکم, تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ. قد اضل لکم شہر عظیم, شہر مبارک, بڑی برکتوں والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار سالوں ہزار مہینوں سے بہتر. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اور یہ در حقیقت دو چیزیں میری آج کی گفتگو کا برکتی موضوع ہوگی, جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض کر دیا. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس کی رات کو جاگنا اور کھڑے رہنا یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے, یہ فرض نہیں ہے, نفل ہے یا سنت ہے جو بھی کہے. لیکن جعل کے تحت یہ اللہ نے قرار دیا ہے اس کو, جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے, صیام کا پس منظر کیا ہے, اس کی غرض و غایت کیا ہے, اس کا مقصود کیا ہے, اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صیام شاید صوم کی جمع ہے, ایسا نہیں ہے, دونوں ہی مطلب ہے, صوم بھی صیام بھی. صیامہ اس کا روزہ رکھنا فرض کر دیا. آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں پانچ میں ایک روزہ بھی ہے. اس کی بعض جو ہیں خصوصیات ہیں دوسرے ارکان اسلام کے مقابلے میں. نماز کا ذکر کتنی مرتبہ آیا قرآن میں, اس کے مختلف احکام مختلف جگہوں پر آئے. وضو کا حکم کہیں اور ہے, تیمم کا حکم کچھ اور ہے, کہیں اور جگہ پر ہے, پھر اس کے اوقات کا کچھ اور حوالے ہیں, مختلف جگہوں پر ہے. حج کا معاملہ کیا ہے, دو رکوع سورہ بقرہ کے, دو رکوع سورہ حج کے, بڑے مفصل. ویسے بھی حج کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ سورہ آل عمران میں آیا. زکات کا ذکر بہت, لیکن صوم وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سارا حکم, سارا فلسفہ, ساری حکمت, سارے احکام ایک رکوع میں بیان کر دیے. یہ 23 رکوع سورہ بقرہ کا 6 آیتیں. اگر 6 آیتیں آپ سمجھ لیں اور اللہ توفیق دے یاد کر لیں, تو گویا کہ رمضان مبارک میں جو صوم کی عبادت کے بارے میں جو کچھ بھی دین میں بتایا گیا وہ آپ کو حاصل ہو گیا. صوم کے لفظی معنی کیا ہے, رکنا, امساک. اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں, کھانے پینے سے رک جانا صبح سے شام تک, شہوت سے رک جانا. یہ جو انسان کے جبلی تقاضے ہیں, حیوانی تقاضے ہیں, ان کو روک کر رکھنا. اچھا, یہ آپ جان لیجئے کہ صیام کا معاملہ عربوں میں موجود نہیں تھا. سابقہ امتوں میں تو ذکر ہے, ابھی آیت آپ نے سنی, میں نے بھی پڑھی, قاری صاحب نے بھی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. پہلی امتوں میں تھا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے عربوں کے اندر تو حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ 2500 برس گزر گئے، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، عربوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. لہذا اگرچہ ان کے ہاں خانہ کعبہ تھا تو طواف وغیرہ تو وہ کرتے تھے، حج کا معاملہ بھی تھا، کچھ غلط چیزیں شامل کر دی، کچھ ضروری چیزیں اس میں سے کاٹ دی، کچھ کمی بیشی کی، لیکن حج تو سال چل رہا تھا، جاہلیت میں بھی چل رہا تھا. لیکن صوم کی عبادت ان کے ہاں نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس صوم کی عبادت کے لیے بڑی حکمت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ ان کو کوگر بنایا گیا. ہاں یہ صوم کا در گرمی میں پھر کاہے کے لیے تھا یہ سوچنا پڑے گا. صوم تھا لیکن وہ صوم رکھواتے تھے اپنے گھوڑوں کو. آپ کو معلوم ہے نا ان کے پاس سواری کے 2 جانور تھے، اونٹ اور گھوڑا. گھوڑا تیز رفتار، اونٹ جو ہے وہ بارہ اتنا تیز رفتار تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے موسم اور حالات کے اعتبار سے تو اونٹ تھا. ساتھ ساتھ دن نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، وہ اپنا چلتا رہے گا، لیکن تیز رفتار نہیں تھا. اور عربوں میں جو ان کا پیشہ تھا راہزنی، آج ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جا کر سب خون مار کر آیا، مار دھاڑ کی، قتل عام کیا اور پھر لوٹ لاٹ کر بھاگے، لیکن پھر تیزی سے بھاگتے تھے کہ پیچھے ہمارے کوئی آ نہ جائے، جیسے گوریلا وار ہوتی ہے آج بھی، ہٹ اینڈ رن. تو انہیں اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی، لیکن گھوڑا یہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا، بھوک اور پیاس، وہ تو اونٹ تھا عادی. تو وہ اس کو عادی کرنے کے لیے بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اور یہ بھی کرتے تھے کہ جب کہ وہاں لو چلتی تھی تو وہ اپنا تو جو بدو ہوتا تھا سر ڈھانپ لیا اس نے کپڑے کے اندر، گوترے کے اندر، لیکن گھوڑے کا منہ کر دیتے تھے وہ جہاں سے آگ والی ہوا آ رہی ہے، تھپیڑے کھاؤ، کھڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے. ایسا نہ ہو ایسے حالت جنگ میں جواب تمہاری ہمت دے جائے، تو تمہاری ہمت جواب دے جائے گی تو ہلاکت تو ہماری ہوگی. تو روزہ رکھواتے تھے گھوڑے کو، میرا روزہ میرا گھوڑا روزے سے ہے، آج اس کو کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ملے گا. وہ صوم کی عبادت ہے کہ جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں چلی آئی ہے اور حضور کے ہاں بھی آئی ہے. لیکن حضور کے ہاں کس تکلیف سے آئی ہے یہ بات سمجھ لیجیے، کیونکہ عرب عادی نہیں تھے. اگر ایک دم ایک مہینے کے روزے فرض کر دیتے تو فرض کیجیے پہلا ہی مہینہ آ گیا جون کا یا جولائی کا، ناممکن تھا ان کے لیے برداشت کرنا اس گرمی اور وہ بھوک اور وہ پیاس اور پورا ایک مہینہ سے. لہذا پہلے حکم آیا ایام معدودات، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں گرمی کا مہینہ بھی آئے گا تو بہتر مہینے بھی آ جائیں گے، پھر سردی کا مہینہ بھی آ جائے گا، تو 3 دن بڑی بات بھی نہیں ہے، بھائی گنتی کے 3 دن ہیں. پہلا حکم جو آیا وہ رمضان کے روزے کا نہیں تھا، بلکہ جنہیں آج بھی جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے. ہر جو قمری مہینہ ہے اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کو روزہ رکھتا ہے، یہ حضور کا معمول رہا ہے. ایام 20 کیوں کہتے ہیں؟ ابیض سے 20 بنا ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات کو بھی چاند، 14ویں کا چاند تو کیا ہی کہنے، 15ویں کا رات بھی بڑا. تو یہ راتیں روشن راتوں والے دن 3 ایام 20، اس میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے. اس میں بھی ایک اور رعایت بڑھتی، دیکھیں چونکہ عادی نہیں تھے، تدریج ہے شریعت کے اندر. جیسے آپ کو معلوم ہے شراب ایک دم حرام نہیں کی، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. پہلے صرف یہ حکم آیا کہ دیکھو یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجیے ان میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لوگوں کے لیے کوئی فائدے نہیں ہے، بس بات چھوڑ دی. کچھ لوگوں نے جو بات سمجھ لی اسی وقت چھوڑ دیا، لیکن ظاہر بات ہے یہاں بھی حرمت تو نہیں آئی، چھوڑنے کا حکم تو کیا ہے. پھر اگلا حکم آیا جس کے ضمن میں میرے ایک درس پر اہل تشیع نے طوفان برپا کیا میرے خلاف، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، کہ اے مسلمانوں جب تم کہیں نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کیا پتہ تم کیا پڑھ جاؤ. اور یہ واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، 28 تفسیروں میں ہے. بہرحال لیکن اب وہ جو بھی ایک ہوتی ہے جن لوگوں کا بھی معاملہ تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر حکم آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ یہ ناپاک شے ہے، نجس رجسم من عمل الشیطان، چھوڑو اس کو، بعض آتے ہو کہ نہیں آتے. تب وہ جو ہے شراب مستقل حرام ہوئی. تو جیسے تدریجن شراب کو حرام کیا، تدریجن روزے کو فرض کیا. مہینے میں 3 رکھ لو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، اچھا اس میں بھی ہے تمہیں اجازت ہے. اگر نہ رکھنا چاہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. چلو اسے امام راضی نے لکھا، الوجوب علی التخیر، ایک چیز واجب تو ہے لیکن آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا ہے، اگر تم روزہ نہ رکھنا چاہو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، بڑی بات نہیں، اور ایک سے زیادہ کو کھلا دو، 10 کو کھلاؤ تو کیا ہی کہنے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ والتصوم خیر لکم، دیکھو اگر تم روزہ رکھو اسی میں تمہاری بہتری ہے. یہ ہے ترغیب کا انداز، سمجھانے کا انداز، ملائمت کے ساتھ آمادہ کرنے کا انداز، پھر رعایتیں دے کر تاکہ ایک دم سختی نہ آ جائے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئے تو آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب روزہ رمضان کا فرض ہے، پورا رمضان. وہ جولائی میں آئے، وہ جون میں آئے، وہ مئی میں آئے، وہ دسمبر میں آئے، اب جب بھی آئے گا وہ. اور اس روزے کی عبادت کے لیے اس کو کیوں فرض کیا گیا؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں لیلت القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے، ایک نزول تو ہم جانتے ہیں 23 برس میں ہوا، وہ کوئی ایک رات میں تو نہیں ہوا، ایک مہینے میں تو نہیں ہوا، 23 برس. لیکن اس کی کیا معنی ہے؟ دو معنی لیے گئے ہیں علماء کی طرف سے، مفسرین کی طرف سے، کہ لیلت القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر سماع دنیا تک پہنچا دیا گیا، جو پہلا آسمان، وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل حضور پر اتارتے رہے اور وہ 23 برس میں مکمل ہوا. عربی زبان میں انزلا آتا ایک دم اتار دینا، اور نزلا آتا تدریجن اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. عالمہ کے معنی کسی کو کچھ بتا دینا، اور علمہ کے معنی کیا ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا تاکہ بات پوری طرح سمجھ لے. تو قرآن مجید میں انزال کا لفظ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لفظاً پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر سماع دنیا تک پہنچا دیا گیا. اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلت القدر، لیکن حضور پر جو آیا نزلناہ تنزیلا، حضور پر وہ بطرز تنزیل نازل ہوا ہے 23 برس. فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. وبینات من الہدا، اور ہدایت میں کوئی گنجلک نہیں، کوئی الجھی ہوئی نہیں، کوئی منطقیانہ اور فلسفیانہ بحثوں میں نہیں. بینات من الہدا، بین کس شے کو کہتے ہیں؟ جو بالکل واضح ہو، از خود واضح ہو. بات چیز ایسی ہوتی ہے، بھائی مجھے سمجھاؤ، میں سمجھا نہیں. ایک بات کہتے ہیں بین بات ہے، بھائی خدا کے بندے ہی تو بین بات ہے، اس میں تمہیں کیا سمجھنے کی بات تمہیں مشکل لگ رہی ہے. بینات من الہدا، اس میں ہدایت جو ہے وہ بینات کی شکل میں، فطرت انسانی فوراً پہچانتی ہاں یہ بات ٹھیک ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, یہ تو وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے جو میری فطرت کے اندر مزمر ہے. والفرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے. اب یہاں پر وہ وجوب علی تخیر ختم ہو گیا, اب یہ کہہ گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جسے بھی یہ مہینہ مل جائے وہ لازم روزہ رکھے. اب یہ آپ کے اختیار پر نہیں ہے. ہاں ایک چیز باقی رکھی, پہلے بھی تھی بعد میں بھی رکھی, فمن کانا مریضاً او علی سفر, اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں, وہ بھی معاف نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے قضا کرنی ہوگی. یہ جو ہے رعایت باقی رہی ہے جو پہلے بھی تھی تین دن کے معاملے میں اور اب تیس دن کے معاملے میں بھی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صوم کے لفظی مانی, صوم کی تاریخ, صوم ان کے ہاں عربوں میں کس معنی میں مستعمل تھا اور صوم کی فرضیت کس طرح تدریجن ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے اس کا مقصد کیا ہے صوم کا, لعلکم تتقون, تاکہ تقوا پیدا ہو جائے. اس کو ذرا دو درجوں میں سمجھنا ہوگا. تقوا کسے کہتے ہیں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا, کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھ جائے, پابندی شریعت ٹوٹل, یہ تقوا ہے. حضرت عمر کی مجلس شورا میں ایک دفعہ یہ علمی ڈسکشن شروع ہو گئی, ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوا, تقوا کسے کہتے ہیں, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. اور صحابہ کرام جو تھے حضرت عمر کی شورا میں تو چوٹی کے صحابہ تھے نا, اپنی اپنی رائے لوگوں نے دی. ایک صحابی تھے عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں انصاری صحابی حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں اقرؤہم عبید بن کعب, قرآن کا سب سے بڑا عالم عبید ہے, عبید بن کعب. وہ خاموش بیٹھے تھے لیکن حضرت عمر نے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ کہہ رہے, آپ بتائیے, آپ ڈیفائن کیجیے. اب انہوں نے فرمایا امیر المومنین دیکھیے اگر کسی شخص کو ایسے گھنے اور خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے, جیسے جن لوگوں کو معلوم ہے کانگو کا تاس اس کا جنگل اور امیزن کا تاس ایک افریقہ میں ہے ایک جنوبی امریکہ میں ہے, جھاڑیاں ہیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں, درخت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں, اچھا نیچے گھاس ہے اونچی اونچی, کہیں سانپ بیٹھا ہوا ہو اس کے اندر کنڈلی مار کر آپ کا پاؤں پڑا تو گئے نا آپ, تو پھر وہاں تو درختوں سے بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے بھی لٹکے ہوئے, اوپر سے بھی شامل. اب اگر کسی کو گزرنا پڑ جائے تو کیسا پھونک پھونک کر قدم رکھے گا, پوری طرح سے اپنے کپڑوں کو سنبھالے گا, کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائیں, دیکھ کر قدم رکھے گا, وہاں کوئی بل تو نہیں ہے کسی سانپ کا, کسی اور موزی جانور کا پٹ تو نہیں ہے. اس کا نام تقوا ہے, بچ بچ کر چلنا, بچ بچ کر چلنا, بچ بچ کر چلنا. اب اس کو میں نے کہا تھا دو درجوں میں سمجھیے. پہلا درجہ ہے جسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں ضبط نفس, انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کنٹرول. اس کی کیا معنی ہے؟ آپ کے حیوانی تقاضے بھی ہیں, بھوک لگتی ہے نا, جیسے گھوڑے کو لگی آپ کو بھی لگی, اب اس بھوک کو کنٹرول کرنا, یہ نہیں کہ بھوک لگی تو جو سامنے آیا کھا لیا, جو حرام ہے حرام ہے, جو گندا ہے کوئی اور چیز ہے ناپاک ہے, نہیں, اپنے بھوک کو ضبط کرو, اچھا کھانا کھاؤ, طیب کھاؤ, پاک کھانا کھاؤ, حلال طیبہ. تو اگر آپ اپنی بھوک کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو پھر آپ حیوان ہو گئے. آپ کی جنسی شہوت ہے اللہ نے رکھی ہے, اسی سے تو آگے جو ہے نسل چلتی ہے اولاد ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہی وہ جنسی جذبہ بڑھتا تو جو جو بھی سامنے آتا اسی کے ذریعے سے حلال سے حرام سے جس طرح سے بھی ہوا اپنی جو ہے وہ تسکین کر لی جائے، کنٹرول کرو. تو ضبط نفس، اس کو مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو مولانا مودودی کا ایک مضمون پڑھا تھا، بہت اچھا لگا تھا، روزہ اور ضبط نفس، سیلف کنٹرول. ایک بات نوٹ کر لیجیے، دوسرے مذاہب میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس کشی. نفس کشی اسلام میں نہیں ہے، ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے، سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے. یہ سادھوؤں میں ہے، یہ جو پادری جو ہیں ہم ساری عمر شادی نہیں کریں گے، جو کچھ کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے. بدائت جو ہیں وہ راہب ہیں، راہبائیں ہیں، حالانکہ جہاں وہ راہب اور راہبائیں رہتے ہیں وہاں حرامی بچے ہوتے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے کمرے بنی ہوتی ہیں، اور یہ خود انہوں نے لکھا ہے. ہسٹری آف کرسچن مناسٹیسزم، عیسائی رہبانیت کی تاریخ پر یہ موٹی موٹی کتابیں دنیا میں چھپی ہیں. چہرے کو راہب خانہ ہے اور اس کے تہخانے کے اندر کمرے ہیں حرامی بچوں کے. تو نفس کے کچلنے کی ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ عجیب بات ہے حدیث میں تو یہ بھی ان نفس کا آنے کا حق پن، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہارے ملنے والے دوست احباب کے بھی تم پر حقوق ہیں، اس پیٹ کا بھی حق ہے کہ کھانے کو دو، لیکن حلال سے، جائز سے، طیب کھانا. یہ بس یہ فرق کرنا ہے کہ ایک ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول، ایک ہے نفس کشی، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ نہیں، ختم اسلام میں نہیں. یہ بدھ مت کے بھکشوں میں ہے، ہندوؤں کے سادھوؤں میں ہے، کہنے کو ہے ہوتا کیا یہ چھوڑ دیجئے، عیسائیوں میں ہے، اسلام میں نہیں. اچھا اب آئیے، آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول تو ہو گیا، آپ اپنے فیصلے سے کر رہے ہیں کہ پیٹ کو میں یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا، اگلا منزل اپنے قدم کیا ہے؟ یہ آپ کا اختیار تابع ہو جائے اللہ کے اختیار کا. یو ہیو ٹو ہیو کنٹرول آف یور سیلف، نمبر ون، اینڈ نمبر دو، سبمٹ یور سیلف ٹو دی ول آف اللہ. اب ان دو مرحلوں میں آ کر اب تقویٰ کی بات پوری ہو گئی. کوئی تمہارا جسم کا تقاضا، کوئی تمہارا نفسانی تقاضا کسی حرام سے نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اب یہاں پر تقویٰ بن گیا. وہ پہلے کیا تھا؟ ضبط نفس. ضبط نفس تو کوئی ہندو بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے بڑی اچھی بات ہے نا. نفس کا ایسی مثال سمجھیے جیسے کہ ایک گھوڑا ہے، آپ اس پر سوار ہیں، آپ کا نفس ہے وہ. یہ جسم اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے نا تاکہ آپ اسے کام لیں. اب اگر یہ گھوڑا بہت زیادہ منہ زور ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کو پٹک دے گا، پتا نہیں کس کھائی میں گرائے، کہاں لے جائے. لیکن آپ کی رانوں میں زور ہے، آپ گھوڑے پر جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ٹانگوں میں کسا ہوا ہے اسے، وہ آپ کے تابع ہے. اب یہ گھوڑا بہت بڑا ایسٹ ہے، جہاں آپ جانا چاہیں گے وہاں لے کے جائے گا. یہی معاملہ نفس کا اور انسان کا ہے. اگر تو آپ اپنے نفس پر قابو یافتا ہیں تو یہ نفس بہت بڑا ایسٹ ہے، اسی سے تو آپ نیکیاں کمائیں گے، اسی جسم سے تو نیکیاں کمائیں گے نا، اسی سے اچھے کام کریں گے. لیکن اگر کہیں آپ نفس کے تابع ہو گئے تو ہلاک ہو گئے، پھر تو یہ نفس جو ہے آپ کو جدھر چاہے گا لے جائے گا. گویا کہ آپ کے یہ نکیل اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے تقویٰ دو مرحلوں میں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ہندوستان میں فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے، کوئی ہندو راجا کہیں کا آتا ہے اور وہ تابع داری کا اعلان کرتا ہے، میں آپ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہوں. آپ مگر ہوگی نا، جب معلوم ہو اس بدبخت کا تو وہاں تختہ الٹا جا چکا تھا تب آیا ہے یہ، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی عزت ہو جائے گی اس کی؟ اب آپ کی حکومت قائم ہوتی اور آپ آتے اور شہنشاہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتے تب تو کوئی مانی ہے. وہاں آپ کا چکا الٹا جا چکا ہے، اب یہاں آ کر تو اس کو بیماری ہے. اسی طرح آپ کا اپنے نفس پر قابو نہیں ہے تو کیا آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر؟ کیا اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مانی ہے اس کے؟ آپ کا کنٹرول، آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی حرام کام کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، غیبت کریں گے، دکان پر بیٹھ کر آپ اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیں گے، یہ سب کریں گے نا. اسی کہ آپ کی لگام وہ تو آپ کے نفس کے ہاتھ میں، یہ نماز تو پڑھ کے آپ آ گئے، اس نماز کا آپ کے کردار سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ہاں آپ کا سیلف کنٹرول ہو اور آپ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، نماز پڑھیں تو صرف آپ کا جسم نہ جھک رہا ہو، آپ کا نفس بھی جھک گیا ہو، رکوع میں گیا ہو یا سجدے میں گیا ہو. یہ نہیں کہ جسم تو جھک گیا ہے، نفس کھڑا ہوا کھڑا ہوا میں نہیں سجدہ کروں گا. تو روزے کی غرض و غایت ضبط نفس، اور اصل میں اسلام کی روح سے تقوی. اب آئیے دوسری بات، رمضان کا مہینہ اس عبادت کے لیے کیوں لیا گیا؟ کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ورنہ کوئی اور مہینہ بھی ہو سکتا تھا. سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں نا، سارے دن اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، راستہ وہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. فرقان بیناتی من الہدا والفرقان، اس قرآن کے ذریعے سے اس کی قیادت، امامت، اس کو تسلیم کر کے زندگی گزارنا ہے. لہذا اس مہینے میں اب ایک اور عبادت رکھ دی گئی، اگرچہ اللہ تعالی نے رحمت یہ کی ہے لوگوں پر کہ اسے فرض نہیں کیا، لیکن کہہ دیا جعل اللہ صیامہ فریضتاً وقیام لیلہ تطوعاً، اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا قرآن کے ساتھ اس کو فرض تو نہیں کیا ہے لیکن پسندیدہ کر دیا ہے، تمہارے لیے کوشش کرو. اب یہ دیکھیے اس میں ایک ربط قائم ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے مجھ سے ہدایت لینی ہے تو تقویٰ ہونا چاہیے تمہارے پاس، ورنہ ہدایت میری نہیں آئے گی. آپ ہدل للمتقین تو پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے. اب کیا ہوا؟ دن میں روزہ رکھو، کچھ تقویٰ تو حاصل ہوگا نا. اب رات کو کھڑے ہو جاؤ، جھولی پسارو، قرآن آئے تو گویا کہ جو قرآن سے استفادے کی شرط تھی تقویٰ، وہ روزے سے پورا کرائی، اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن مجید کو اپنے اوپر نازل کرو تاکہ اس کی ہدایت سے مستفید ہو، اس کے نور سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو منور کرو. یہ جو بات اب میں نے آپ کو بتائی، اب دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ سے اجر کا طالب بن کر، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور جو کھڑا رہا رمضان میں ایمان اور اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے. غور طلب بات کیا ہے؟ یہ ساما اور قاما بالکل پیرلل آ رہے ہیں، جیسے کہ متوازی ہو. من ساما رمضان، من قاما رمضان. ایک اور حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منع کہ طعام و شہوات بالنہار, میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت کا تقاضا, بیوی موجود تھی, جائز راستہ موجود تھا, میں نے روکے رکھا, میری وجہ سے روکا رہا, کھانا موجود تھا, بہترین ڈرنکس موجود تھے, فریج بھرا ہوا تھا, لیکن یہ میری وجہ سے روکا رہا. فشفعنی فی, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. ویقول القرآن, اور قرآن کیا کہے گا, منع تو ہوں نوم باللیل, میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فی, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان, دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی. کہ میں آج آپ کے سامنے بہت دوسری بات رکھ رہا ہوں جو آپ کی اب تک کی غور و فکر و سوچ وچار اور شنید اور جو بھی ہے اس سے ذرا مختلف بات ہے. قیام کسے کہتے ہیں؟ حضور قرآن. کیا یہ ایک گھنٹے کی تراوی قیام بن جاتی ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن سے سمجھیے قیام کسے کہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ فرتل القرآن ترتیلا. یہ ہے قیام. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو آباؤنا و امہاتنا, رات کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑے سے حصے کے. پھر وضاحت کی آدھی شب, یا اس میں سے کچھ اور کم کر لو, رعایت اور کر رہے تو تہائی شب, یا بڑھاؤ تو بناؤ دو تہائی. چنانچہ اسی کی وضاحت اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں آ گئی, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اب یہاں شروع کیا گیا ثلث, دو تہائی سے شروع کیا گیا. اے نبی, آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ دو تہائی رات کھڑے رہتے ہیں, آدھی رات بھی کبھی کھڑی رہتے ہیں, اور کبھی تہائی بھی, اور آپ کے ساتھی بھی. یہ ہے قرآن کی نص. قیام اللیل تہائی شب سے کم پر تو ہو ہی نہیں سکتی, بہتر ہے نصف اور اس سے بہتر ہے دو تہائی ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سمجھیے, وہی رحمت خدا بندی, وہی نرمی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اس کو فرض نہیں کیا. غریب آدمی بھی ہے, مزدور بھی ہے, دن بھر مشقت کی ہے, اب راہ کو بھی کھڑا ہے, مشکل ہے, فرض نہیں کیا. لیکن تطوعاً ترغیب ہے, کرو, اپنی ہمت کرو, کمر کسو. اور حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراوی نہیں تھی, یہ بھی نوٹ کر لیجیے, بلکہ اپنے اپنے طور پر لوگ دو تہائی. اور آیت آپ نے سنا دی, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اس کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے آپ کو؟ اپنے طور پر کوئی باجوات نماز کا نظام نہیں تھا. ہاں, تین دن ایسا ہوا کہ آپ نے تہجد کے وقت جماعت کرائی رمضان میں, اور وہاں لوگوں کو باجوات نماز پڑھائی, لیکن تین دن صرف. اب لوگوں کو تو جو لذت محسوس ہو رہی تھی رمضان کی راتوں میں حضور کی امامت میں, اور طبیعت کے رات سن رہے ہوں, چوتھی رات انہوں نے انتظار کر رہے ہیں, حضور برآمد نہیں ہو رہے, کچھ کھنگارے کہ شاید تو حضور کو کہیں نیند آ گئی, اونگ آ گئی, نہیں حضور نہیں آئے. اگلے روز بتایا کہ دیکھو میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا, یہ وہ رحمت. اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاتا تو یہ فرض ہو جاتا. یہ ہے بالمومنین رؤوف الرحیم, فرض نہیں. چنانچہ کوئی نماز تراوی نہیں تھی، نہ حضور کے زمانے میں نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی. ایک روز حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، اور تراوی اگر باجماعت ہوتی تو حضرت عمر پہلے سے کھڑے ہوتے اس میں، نہیں وہ سوچی نہیں، دیکھا کہ مسجد نبوی کے اس کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے. اب سب تو حافظ نہیں تھے تو سب کیسے قرآن پڑھیں؟ اور دو تہائی رات اور ایک تہائی رات آدھی رات، تو کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ کی گروپ میں. تو آپ نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ان سب کو ایک جماعت میں جمع کر دیا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے، اور خلیفہ راشد کا اجتہاد واجب العمل ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ خلفاء راشد ہیں، خلیفہ راشد ہے عمر. انہوں نے نظام بنایا کہ دیکھو یہ عشاء کے ساتھ متصل ہو کر باجماعت، کیونکہ اب جاگ رہے ہیں سوئے انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی نیند خراب ہو گئی، لہذا عشاء سے متصل 20 رکعت ایک امام کے پیچھے پڑھو. یہ اجتہاد ہے حضرت عمر کا، اور یہاں سے نماز تراوی کا آغاز ہوا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اس میں جو ہمیں کوئی ایک تھوڑا سا اجتہاد پھر ہم نے بھی کیا ہے، آپ تراوی میں کھڑے ہیں، قاری پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہے کہ کیا پڑھا کیا سنا، فائدہ کیا ہوا؟ وہاں کیا تھا؟ عربی ان کی اپنی زبان، قرآن عربی میں، ادھر وہ قاری کی زبان سے نکل رہا ہے، ادھر آپ کے دل میں اتر رہا ہے. ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، ہمارے تو یہ ہے کہ کوئی قاری صاحب ایسے پڑھتے ہیں فرنٹیئر میل کی طرح کہ اس کا جو ہے دوسرے لوگوں کو ساتھ دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کہ اس کے عالمون تالمون تالمون عالمون کے علاوہ انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ تو یوں سمجھیے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزی اور روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ ریچولز بن گئے ہیں، یہ رسومات بن گئی ہیں، ان کے اندر سے روح نکل گئی ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پھر ہم نے سر اختیار کیا آج سے 25 برس پہلے. بعض کاموں کی اللہ نے توفیق دی، آج سے 35 برس پہلے ایک کام شروع کیا تھا، شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر اسلام، یہ جو تقریب بڑھتی جا رہی، خرچے بڑھتے جا رہے، اسراف بڑھتا جا رہا ہے، دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ دعوتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے یا اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، پیسے بہت ہیں، اپنی دولت کے مظاہر اظہار کا موقع ملتا ہے، ڈوب گھٹ رہے ہیں لوگوں کے اوپر. غریبوں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے کہ جو بھی کھاتے کھل گئے وہ پورے تو انہیں بھی کرنے پڑے گا. میری بیٹی کیا سوچے گی، کل ادھر شادی ہوئی تھی، پوری کوٹھی مکہ گور بنی ہوئی تھی، اور میرا باپ کو ایک یو جا کر جھاڑو نہیں کھا سکا، قرضہ لیں گے کچھ اور کریں گے. اس کو یہ بوجھ امت کے کندھوں پر سے اتارنے کے سلسلے میں اللہ نے توفیق دی. میں چند جملوں میں بتا ہی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو تو کہتے تھے، بھائی سادگی کا معنی کوئی نہیں ہے، کروڑ پتی کی سادگی کچھ اور ہے، لکھ پتی کی کچھ اور ہے، جھگی والے کی کچھ اور ہے، سادگی کا معنی کیا ہے؟ طے کیا کیا اللہ نے ہدایت فرمائی کہ دیکھو جو تقریب حضور اور صحابہ سے ثابت ہو اسے دانتوں سے پکڑو اور اپنی حیثیت کے مطابق کرو، جو تقریب نہ حضور سے ثابت نہ صحابہ سے، یہ کہیں اور سے آئی ہے، یہ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے، ان تمام رسموں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکو، کبھی نہیں سادگی نہیں، جڑ سے اکھاڑ کر پھینکو. اور یہ تو اصول ہے، کوئی مسلمان اس بات سے اختلاف کرے گا؟ جب حضور نے خبر دی تھی کہ اے مسلمانوں تم سے پہلی امت جو تھی بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، تم 73 میں ہو گئے، جن میں صرف ایک کو نجات ملے گی جنت میں داخلہ، 72 جہنمی ہو گئے تمہارے فرقے بھی. پوچھا گیا حضور وہ جو جس کو نجات ملے گی وہ کون ہوگا؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر کے مطابق عمل کرے گا وہ ہوگا. تو یہ تو کسی مسلمان کے لیے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، یہ اصول رکھ لو جو ہے صحابی. چنانچہ نکاح مسجد میں کرو، نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں، ثابت ہی نہیں. نکاح کی محفل میں منہ میٹھا بھی لڑکا کرائے گا، وہ لے کر آئے گا، کوئی چھوارے لے کر آئے گا، کوئی مٹھائی لے کر آئے گا، لڑکی والوں پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. شادی ایک میں ایک ہی کھانا ہے، ولیمہ ہے، اور وہ لڑکے کے ذمہ ہے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اپنے احباب کو بلائے، اپنے عزیزوں کو شریک کرے. جہیز نام کی کوئی لعنت اسلام میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی لعنت ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں میں لڑکی کا کوئی حصہ وراثت میں ہے ہی نہیں. وہ تو آج گھر سے بڑی لڑکی نکل رہی بس دے دلا دو کچھ اس کو، یہ اس کو دان دہیج کہتے ہیں، یہ خیرات ہے، لڑکی کا تو حق کوئی ہے ہی نہیں. اسلام میں تو لڑکی کا پورا وراثت میں حق ہے، یہ ہے کسی شے کا نام نہیں. ہمارے ہاں غلطی سے کن لوگوں نے یہ لفظ جہیز استعمال کیا حضرت فاطمہ کے بارے میں، میں کہتا ہوں کس قدر بڑا وہ ایک جو ہے اس امت کے اوپر عذاب لازم کر گئے. ایک پیسے کا جہیز حضور نے نہیں دیا حضرت فاطمہ کو. معاملہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ کی شادی میں بیٹی کے باپ بھی آپ ہیں اور جو لڑکا ہے اس کے ولی بھی تو کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی کا اور کون تھا وہاں؟ آپ نے پوچھا کہ علی کو مہر دینے کے لیے ہے تمہارے پاس پیسے؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں، وہ تو فقرائے صحابہ میں سے تھے، ان کا گھر بھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس. ایک انصاری صحابی نے حجرہ دیا ہے جس میں حضرت فاطمہ کو جو ہے وہاں پر ودا کر کے پہنچایا گیا. فرمایا تمہارے پاس ایک وہ ہوتی تھی زرا؟ وہ تو ہے. آپ نے کہا مطلب یہ کہ وہ تو جنگ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوئی دولت تو نہیں ہے وہ. جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھو پیسے لے کے، اور مہر تو دینا بھیج سکتے. وہ گئے بازار میں، اعلان کیا، حضرت عثمان نے 300 درہم میں خرید لی، وہ لا کے رکھ دیے حضور کے سامنے. اس میں سے کچھ پیسوں سے حضور نے اندر بھیجے کوئی خوشبو، کوئی دلہن کے لیے اسے کو تیار کیا جائے، اور کچھ سے وہ حجرا تو دے دیا ازہاری صحابی نے، وہاں تو تھا کچھ بھی نہیں، ایک گدا کھجور کی کھال بھرا ہوا، دو تکیے، ایک چکی، آخری یہ کہ جو ملے یا گیہوں ملے پیسنی تو ہے، ایک مشکیزہ پانی تو لانا کنویں سے، کچھ دو برتن. وہ ان پیسوں سے آپ نے تیار کر کے دیے ہیں، اپنے پاس سے ایک پیسہ بھی اسے جہیز کہہ دیا گیا. انا للہ و انا الیہ. حضور کی دو بیٹیاں گئی ہیں حضرت عثمان کے گھر میں، ایک تو ہجرت سے پہلے جا چکی تھی نا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو مدینے میں ام کلثوم. ام کلثوم کا جہیز کبھی سنا آپ نے؟ وہ تو حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہے، ہر شہر موجود ہے، وہاں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ساری لعنتیں ہم نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، لیکن جڑ کٹے گی اسی سے. طے یہ کر لو جو حضور سے اور صحابہ سے ثابت سر آنکھوں پر، جو نہیں پاؤں تلے روندنا ہی نہیں، جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہو. اسی طریقے سے اس تراوی کے زمن میں بھی تھوڑا سا اجتہاد کیا. جب یہ حکم بھی ہے دو تہائی شب یا آدھی شب یا ایک تہائی شب، اور یہ کہ یہ تطوعاً تو رکھ دی ہے، فرض تو نہیں کی، لیکن اللہ نے رکھی ہے، چاہتا ہے اللہ کہ تم پڑھو، اس پہ ہم نے کیا کیا. اور اب اللہ کے فضل سے 25 برس ہے، چونکہ میں نے 1984 میں یہ کام شروع کیا تھا، 16 جمع 9 25 برس ہو گئے اللہ کے فضل سے. ہماری تراوی کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 5 5.5 6 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، نصف تو ہو ہی جاتی ہے. کہ پہلے چار رکعتوں میں جو قرآن شریف پڑھا جائے گا قاری صاحب پڑھیں گے، پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ کوئی صاحب بیان کرے، معنی بیان کرے، کوئی ضرورت ہو تو تشریح کرے، پھر کھڑے ہو جائے، پھر سنے۔ اب جو ابھی ترجمہ سنا تھا تو ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ تو جائے گا نا، ابھی سنا تھا اور اب سن رہے کھڑے ہو کر امام صاحب کے پیچھے، کسی کے ہوگا ایسا بھی 100% جو ہے وہ سمجھ لیں گے، کوئی 50% سمجھ لے گا، 30% سمجھ، کچھ تو سمجھے گا، پھر دوبارہ بیٹھ جائے، پھر اگلی چار رکعتوں کے لیے تیاری اسی طرح، پھر وہ قرآن کے ترجمہ قرآن کی شرح ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر چار رکعت۔ اس طریقے سے جب میں نے شروع کیا تو 6 گھنٹے کی تراویح ہوتی تھی لاہور میں 1984 میں، اور وہ چونکہ کچھ گرمیوں کا موسم تھا، رات چھوٹی تھی، تو لوگ بھاگ کر بمشکل سے وہ اپنی جو ہے سحری کے لیے بمشکل گھر پہنچتے۔ اب اس کا چرچا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اب پتہ نہیں آپ کو یہاں پہ تقسیم بھی ہو جائے گا، یہاں کراچی میں کتنی جگہوں پر یہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، ہزار ہاں لوگ اب قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور تراویح بھی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ بس وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا آپ نے سن لیا، آپ کو کچھ پتا نہیں چلا کہ کیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت یہ دو گنا پروگرام، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیلہ تطوعا۔ اب مجھے دو باتیں عرض کرنی، آپ نے اچھی اچھی باتیں سن لی، میٹھی میٹھی باتیں سن لی، ذرا کڑوی باتیں بھی سن لی۔ حضور فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من یدع طعامہ شرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے سے کوئی پسند نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، دفاع ہو جائے، وہ اس کا روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ ارے بھائی حلال کی تم نے چھوڑی ہوئی ہے روزے کے اندر، تو حرام کا انتخاب کر رہا ہے، اس میں لڑا ہے بھائی، نہیں لڑا، جھوٹ حرام ہے کہ نہیں، غیبت حرام ہے کہ نہیں، دھوکہ حرام ہے کہ نہیں، رشوت حرام ہے کہ نہیں، سودی لین دین حرام ہے کہ نہیں، تم نے حلال چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہو، فریج کے اندر کھانا موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے اور اچھے سے اچھی جو مشروبات موجود ہیں وہ چھوڑا ہے، اور حرام کام کا ارتکاب کر رہا تھا، یہ روزہ کہاں ہوا؟ کان کھول کر سن لی، کان کھول کر، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ شرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یہ بہت جامع بات ہو گئی، جھوٹ پر عمل کرنا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بس میسر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے اجر نہیں، کیونکہ وہ تو روزے کی حالت میں بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک انتہا کی بات کی ہے، آج دوسری انتہا ہے، ذرا یہ کچھ فلسفیانہ بات ہے۔ روزے کی عظمت کے ضمن میں کچھ حدیثیں تو بہت عام بیان ہوتی ہیں، صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، روزے سے آپ نفس کے تقاضوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، سیلف کنٹرول ہو جائے گا، روزے سے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور شے ہے، وہ ذرا آج کے دور میں آ کر مادہ پرستانہ دور جو ہے اس میں دین کی کچھ لطیف حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اچھے اچھے داعیانے دین کی نگاہوں میں نہیں، لطیف۔ ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف میں بھی، بخاری شریف میں بھی، جس کا حاصل کیا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل نیکی کا اس کے لیے ہے اور اس کے لیے ثواب 700 گنا تک ہے. قلت صوم سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ یا انا اجزا بھی. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سوائے روزے کے وہ خاص میرے لیے ہے, میں خود اس کی جزا دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں. یہ دونوں کے عبارتوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے, انا اجزی بھی یا انا اجزا بھی. لکھنے میں تو ایک ہی الفاظ آئیں گے نا, وہ تو صرف اعراب کا فرق پڑے گا. اس حدیث کو ہمارے جدید ہاں لوگ بڑے دیکھیتی کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں, دین کے لیے بھاگ دوڑ, اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کرتے. بخاری کی ہے, مسلم شریف کی ہے, اس میں الجھن کیا ہے؟ سوچئے تو صحیح. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری. انفاق کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ حج کس کے لیے؟ اتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ کے لیے. اس صوم میں کون سا فرق آپ کا پڑے جو اللہ کہتا ہے یہ خاص میرے لیے؟ صوم کی عظمت اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ صوم میں روزے میں کیونکہ ریاکاری نہیں ہو سکتی, نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے نماز کو پڑھا دکھانے کے لیے, صدقہ خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی بڑا سخی آتا ہے مدداتا آدمی ہے, روزے میں ریاکاری بالکل غلط بات ہے. اگر کوئی شخص روزے سے نہیں اور کہے کہ میں روزے سے ہوں تو دھوکہ دے رہا ہے, ریاکار ہے. اور حدیث موجود ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دلیل کسی درجے میں بھی ویلڈ سمجھی جائے. من صلى يرائي فقط اشرك ومن صام يرائي فقط اشرك ومن تصدق يرائي فقط اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو روزہ تو ریا ہو گئی نا, تو ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا. اب اس کو سمجھیے, کاش یہ لطیف حقائق بھی ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے اور مادہ پرستی کے جو اوپر ہمارے اوپر غلاف آ گئے وہ ہٹے. دیکھیے انسان کی حقیقت کیا ہے اس کو جانیے. انسان ایک طرف حیوان بھی ہے اور ایک طرف اس میں جو روح ہے وہ فرشتوں کے حمد اللہ ہے. روح حیوان بھی ہے, گھوڑے کے تقاضے جتنے بھی ہے پھونک کے پیاس ہمیں بھی لگتی ہے, ہم بھی حیوان ہیں. لیکن گھوڑے میں روح نہیں ہے. یہ بس بدقسمتی کیا ہے, لوگ روح اور جان کو ایک سمجھ لیتے ہیں. بھائی روح اور شے ہے, جان اور شے ہے. جان تو کتے میں بھی ہے بلی میں بھی ہے, تو یہ کون سا بڑا فرق ہو گیا کہ انسان میں جان ہے؟ آج تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ درختوں میں بھی جان ہے, گھاس کے پتے میں بھی جان ہے. جان اور ہے, روح اور ہے. یہ روح وہ ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. نوٹ کر لیجئے یہ دو جگہ, سورہ حجر میں اور سورہ سواد میں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالق بشر من صلصال من حمإ مسنون یا انی خالق بشر من طین فیضا سمیتہو ونفقتہ فیہ من روحی. روحی جب میں اسے تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فقعوا له ساجدین. اس روح کو ہم بھولے ہوئے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ اس روح کا تقاضا ہمارے سامنے نہیں ہے, جسم کے تقاضے سامنے ہیں. پیٹ نے کھانے کو مانگا ہم نے دیا, شہوت ابھری ہم نے اس کے لیے جائز راستے سے اس کو پورا کر لیا. جسم نے آرام کا تقاضا کیا ہم نے آرام کیا, جسم بیمار ہو گیا ہم نے علاج کرایا. یہ روح کیا شے ہے؟ دیکھیے شیخ سعدی آج سے 700-800 برس پہلے کہہ گئے رحمت اللہ علیہ، آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ آدم زادہ جو ہے نا یہ عجیب معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے، یہ روح اور فرشتہ ایک ہی سے، فرشتے بھی روح ہے اور روح الامین روح القدس، جبرائیل کو روح کہا گئے کہ نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا لیلۃ القدر، اب یوں سمجھیے ہمارے وجود کا ایک حصہ زمین سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے، ہماری حیوانیت کہاں سے بنی ہے؟ سائنس بھی کہتی ہے خاک سے اور قرآن بھی کہتا ہے خاک سے، من تراب من طین من طین لازم، قرآن یہ کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ یہیں سے مٹی سے بنا ہے، اب یہ کہ سائنس بتاتی ہے یوں بنا اور قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، یہ دوسری بات ہے، لیکن ایک چیز تو اہمیت اپاؤں ہے، ہم خاکی ہیں، خاکی اور نوری نہاد، خاکی ہیں، خاک سے بنے، جن آگ سے بنا ہے، اسی لیے کہا تھا اس عزازیل نامی جن نے کہ اللہ میں اس کو آدم کو سجدہ کروں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں تو سجدہ کیسے کروں؟ ہمارا جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے، اور اس جسم کی جتنے تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کی جو غذا ہے، اس کو جو انرجی ہے کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے، گندم کہاں سے اگ کر آ رہی ہے؟ چاول کہاں سے اگ کر آ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بکری کا گوشت کھایا، بکری نے گھاس پات کھایا، وہ کہاں سے آیا تھا جس سے گوشت بنا اس کا؟ جہاں سے جسم آیا وہیں سے اس کی خوراک آئی، اور روح قل روح من امر ربی، یہ خاکی نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب کا امر ہے، اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہیں سے جہاں سے یہ آئی ہے، کلام اللہ، یہ غذا ہے اس روح کی، سمجھی کچھ بات؟ اب دیکھیے علامہ اقبال کا ایک فلسفہ مشہور ہے خودی، ان کے ایک تھے ہم نشین بیٹھے نے ساتھ سید نذیر نیازی، وہ یہ بیان کرتے ہیں واقعہ، انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس میں لاہور میں بیان کیا، آپ میں سے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو فلسفے سے اور ان مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں آسان سے آسان کر دوں تاکہ عام لوگ بھی سمجھ لیں، یہ فلسفہ خودی کیا ہے علامہ صاحب آپ کا؟ کوئی کہتا ہے آپ نے نتشے سے لیا، کوئی کہتا ہے آپ نے برگساؤں سے لیا، آپ خود بتائے نا کہاں سے لیا؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکلیئر کرا دوں گا، آپ کہنے لگے مجھے جو میرا خوشی سے میں پھولے نہیں سوا رہا تھا کہ جو حکیم الامت شاعر مشرق وہ مجھے بتائے گا، مجھے لکھوائے گا، اگلے روز گیا میں، کہنے اچھا آ گئے ہو، ذرا قرآن نکال لو، میرا سارا جو تھا شوق وہ ختم ہو، یہ قرآن سے مجھے بتائے گی، میں تو سمجھتا تھا کہ کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے کہ ہسٹری اور فلاسفی نکال کے لاؤ بتاؤ تمہیں، میں حکم تھا لے آئے، کھولو ذرا سورہ حشر پڑھو اس کی آیت نمبر 19، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، دیکھنا ان لوگوں کے مانند بن جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی فاسق لوگ ہیں، سوچئے ذرا کوئی شخص اپنے اس جسم سے کبھی غافل ہوتا ہے؟ ذرا سی پھنسی نکل آئے تو انجیکشن پر انجیکشن اور دواؤں پر دوائیں، دانت میں ذرا درد ہو جائے تو آپ جن چکر نہیں لگا رہے ہوتے، جن اس کے کیا جسم اور جسم کے لیے اسے دھونے کے لیے اچھے سے اچھا خوشبودار سے خوشبودار صابن لے کر آ رہے ہیں. یہ جسم سے کبھی کوئی آپ بے خبر کوئی ہوا ہے؟ یہ پھر کون سی شے ہے جس سے بے خبر ہو گیا؟ یہ وہ روح ہے اس کے اندر, اس سے بے خبر ہے. بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اور اسی کو اپنشد میں نے زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی, انگلش ٹرانسلیشن. آپ کو یاد دلا دوں, دلچسپ بات ہے, ایک زمانے میں جب کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا اور پورا ایسٹرن یورپ میں اس کا قبضہ ہو چکا تھا, تو یہ ویسٹرن ممالک جو تھے کیپیٹلسٹک, یہ اس کو روکنے کے لیے قرآن چھاپ چھاپ کر دے رہے تھے, پڑھو بابا قرآن پڑھو تم, یہ بے خدا جو ہے یہ نظریہ اس کو چھوڑو دفع کرو. ہندوؤں کو گیتا کا ترجمہ کر کے دے رہے تھے, اپنشد کا ترجمہ پڑھو ان کو, تاکہ مذہب کے حوالے سے تم جو ہے کمیونزم سے دور رہ سکو. دی گلوریس قرآن آج بھی مجھے یاد ہے, اس طرح خوبصورت کور کے ساتھ چھپا, مفت سے ہو امریکہ نے کیا, اپنشد کے انگریزی ترجمہ. اب اس میں ایک اپنشد کا ورس کہہ لیجیے جو بھی کہے جملہ سنا رہا ہوں آپ کو انگریزی میں. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. انسان اپنی جہالت میں اپنے آپ کو ان غلافوں سے تعبیر کر لیتا ہے جو اس کے اصل خودی کے گرد لپٹے ہوئے ہیں. یہ گوشت اور پوست کا جو یہ ہے لفافہ, اس میں ایک خودی نام کی ایک شے ہے, اس خودی کو بھول گئے. کپڑے کا تھان ایک لکڑی کے پاس لپٹا ہوا تھا, وہ لکڑی یاد نہیں کپڑے کا تھان آپ کو معلوم ہے. یہ روح جو ہے اصل شے ہماری, اس روح کو ہم بھولے رہتے ہیں, اس کی غذا کا بندوبست نہیں کرتے, یہ مشمئل ہو جاتی ہے, مردہ بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا کفار کو یہ مردہ ہیں, کیوں؟ روحیں مر چکی ہیں, یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں. یہ ابو جہل اور ابو لہب ہوا, یہ کون ہے؟ چلتے پھرتے مقبرے ہیں, ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے, حیوان انسان باقی ہے, انسان انسان باقی نہیں ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی, میرا چھوٹا سا کتاب جو ہے عظمت سوم پر کہیں آپ کو مل جائے تو لے کر پڑھیے گا, اس میں حکمت دین کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اور یہ جان لیجئے, اگر یہ حقیقت سامنے نہ ہو تو دین کی بہت سی حقیقتیں ہم پر واضح نہیں ہو سکتی. یہ جو قرآن میں آیا ہے, اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا, لستو بربکم قالوا بلا, کس سے لیا تھا؟ تمام انسان تھے, کیسے تھے؟ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, فوت ہو گئے ہیں, میرا ان سے بہت قرب بھی رہا لیکن اس کے بعد پھر اختلافات بھی ہوئے. انہوں نے عہد الست کے بارے میں لکھا ہے, یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میں گیا مولانا نے سے بہت اچھے تعلقات تھے, میں نے کہا یہ جملہ تو مہمل ہے, بے معنی ہے, جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اسے عہد کہتا. یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. بڑے دن سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بات ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے کہا مولانا یوں ہونا چاہیے, یہ عہد اجساد آدم اجساد انسانی سے کے تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا. ٹھیک ہے, الارواح جنود مجندہ, یہ ارواح بہت پہلے پیدا کر دی گئی تھی, لشکروں کے لشکر حدیث کے الفاظ آئے, آدم سے لے کر آخری جو ابن آدم آئے گا دنیا میں قیامت تک, ان سب کی ارواح موجود تھی. ارست بربکم قالوا بلا, یہ عہد ہم کر کے آئے گا. کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر روح ہے ہی نہیں, یہ روح کے معنی جان ہے, جان تو ہے ہمارے جسم میں, اب جسم تو آئے نہیں تو کہاں سے جان آ گئی؟ روح ایک علیحدہ تشخص ہے, اس کا اپنا وجود ہے, اس کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہے, ایک آنکھ یہ ہے جسے میں دیکھا ہوں، ایک آنکھ دل کی آنکھ ہے، روح کی آنکھ دل میں. فینا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھا ہو جاتا ہے. کیا ابو جہل اندھا تھا؟ اس آنکھ کا نہیں. کیا ابو لہب کی یہ آنکھ جو تھی نہیں تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھی اندھارہ جیسی، دل کی آنکھ نہیں تھی. ایک عقل ہے حیوانی، وہ یہاں ہے اس دماغ کے ایک کھوپڑی کے اندر ہے. ایک عقل ہے روحانی، وہ یہاں ہے دل میں. لہم قلوب لا یفقہون بہا تفقہ، دل روح سوچتی ہے، روح دیکھتی ہے. لیکن یہ کہ ہم تو بھولے بیٹھے روح کس سے کا نام. اچھا اور سنیے، حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کنت نبیا بل آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسد میں روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ کیسے نبی تھی؟ ابھی آدم کا وجود نہیں ہوا تو آدم کی نسل میں 8-10 ہزار سال کے بعد آنے والے ہیں محمد ابن عربی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ کیسے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ یہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ارواح جو میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اب دیکھیے آخری بات کہہ رہا ہوں، روزے نے کیا کیا؟ ڈبل کام کیا. دن کے وقت کھانے پینے سے محروم کرو اس نفس کو، کمزور کرو اسے. رات کو اس روح کو تقویت دینے کے لیے قرآن نازل کرو اس پر، ریورسل ہو گیا آپ، تاکہ روح زندہ ہو، روح میں اثر نو، ہمت قوت پیدا ہو. یہ روح جو ہے یہ ہے اصل وہ شے، چونکہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ سنور کا مانگ علی روح پوری روح میں دبر ربی. اور بعض لوگوں نے بڑی عمدہ مثال دی ہے، انواع انسانیت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرنوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. کرنیں سورج سے آ رہی ہیں نا، کروڑ ہا میل آ گئی، لیکن کیا سورج سے تعلق منقطع ہو گیا اس کا؟ اور آپ کے علم میں شاید یہ نہ ہو کہ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرن آ رہی ہے سیدھی اسٹریٹ لائن، اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی، یہ ہائپر بولا ہے، یہ لوٹ جانا چاہتی ہے سورج کی طرف، الا یہ کہ درمیان میں کوئی شے آ جائے جو اس نے جذب کر لیا. ہماری زمین آ گئی، زمین نے جذب کر لیا اس کو، نہیں تو وہ واپس جاتی سورج کے اندر لوٹ کر. یہی ہے وہ چیز جو کہا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا للہ کون؟ یہ جسم نہیں، یہ تو خاکی ہے، یہ تو زمین سے بنا ہے اور زمین میں جائے گا، ڈس انٹیگریٹ ہو کر ختم ہو جائے گا. روح جہاں سے آئی تھی وہیں جائے گی، وہ وہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی. وہ اس خاکدان سے نہیں ہے، وہ اس زمین سے نہیں ہے، وہ اس خاک سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. ایک حدیث ہے جس کو اگر کے محدثین نہیں مانتے کہ مسند ہے، امام غزالی لے کر آئے اسے اپنی عیال العلوم کے اندر، لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں، ہاں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ دل میں جو روح ہے، اس ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، نور ہے اللہ کا. یہ جو اقبال نے کہا ہے، اس دور میں آ کر سود نے اور بینکوں نے یہ نور حق انسان کے اندر سے نکال لیا، انسان میرا حیوان رہ گیا، حیوان ہی نہیں بلکہ درندہ بن گیا سود کی بنیاد پر. ای بنوک، یہ سود، سودی اڈے بینک، ای بنوک، ای فکر چالا کے یہود، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، یہ بینک انہوں نے بنایا، سود انہوں نے دنیا کے اندر پھیلا کر جکڑا ہے، پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے. نور حق از سینہ آدم ربود، اس سینہ آدم کے اندر جو نور حق تھا، دل کے اندر جو روح تھی نور، اسے نکال کر باہر کر دیا. تا کہو مالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ بینکوں کا سود کا نظام تہو مارا نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا دین. اور کہتے ہیں علامہ اقبال، از ربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کا یہ ام الخبائث کے پیٹ سے کیا برآمد ہوگا سوائے فتنوں کے. کس نہ داند لذت قرض حسن، آج کسی کو قرض حسنا کی لذت نہیں آتی. بھائی ٹھیک ہے میرے پاس یہ پیسہ رکھا، تمہاری ضرورتیں لے جاؤ واپس کر دینا، کوئی سود نہیں. قرض حسن ادربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن، ادربا جہاں تیرا، تیرا تاریخ، جہاں اندر، جیسے وہ کہا کہ سینے سے نور حق نکال دیا اس نے، اور ربا جہاں تیرا، دل چو خشت و سنگ، اور دل پتھر اور اینٹ کی طرح سخت ہو جاتا ہے. آدمی درندہ بے دلدار و جنگ، اور آدمی درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے نہ تو بھیڑیوں والے دانت ہوتے ہیں نہ بھیڑیوں والے پنجہ ہوتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ دور مادیت کا دور ہے. آج ہم کائنات، ساری بحث کائنات سے اللہ سے گفتگو ہی نہیں، بات ہی نہیں، بحث ہی نہیں، یہاں ہوگا کہیں ہوگا، سارا جسم سے اندر سروکار ہے، روح کس نام کس بلا کا نام ہے جانتے ہی. اور ہمارے بڑے بڑے مفکرین نے انکار کیا ہے کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہ اس دور میں ان کی بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی روح کا معاملہ. دیکھیے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، قیامت کے دن جب تمام نوع انسانی کھڑی ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، آ گئے ہو نا جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. ساری نوع انسانی موجود تھی عہد الست کے وقت، اور ساری نوع انسانی پھر موجود ہوگی قیامت کے میدان میں. حشر، اس آیت کو کیسے سمجھیں گے اگر آپ پرواہی کو نہیں جانتے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. اور سنیے، ایک آیت پر ایک زمانے میں اللہ نے انشراح عطا کیا تھا، بڑے بڑے علماء نے اس پر تحسین کی. سورہ مومن میں ایک آیت آتی ہے، جہنمی فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اے اللہ، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنا جرم مان لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ کون سے دو مرتبہ مارا، ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں جو آئے گی مجھے بھی آپ کو بھی، اور اس کے بعد زندہ باد سے بادل موت کا، اس کو اور کون ہے؟ نہیں بھائی، پہلے ہماری زندگی تھی عالم ارواح میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، پہلی موت واقع ہو گئی. پھر جب میری والدہ کے بطن میں میرا ہیولہ تیار ہوا، 120 دن کا ہوا، میری روح وہاں سے لا کر یہاں پھونکی گئی. حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ رحم مادر میں 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغا، ثم یرسل المرض فینفخ فیہ الروح، پھر بھیجا جاتا ہے فرشتے کو اور وہ روح پھونکتا ہے، وہ روح وہاں سے لائی گئی، روح کو پیدا کر کے پہلی موت آ گئی، پھر یہاں احیاء ہو گیا، اب بند کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے درود داخل کر دی گئی. اب وہ زندگی بھر رہے گا 40, 50, 60, 70, اب مارا جائے گا, دوسرا احاطہ ہو گیا, اور پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا, دوسرا احیاء ہو گیا. ربنا مکن اسنتین فاحییتن اسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی پھر گنوا دی. ایک بہت فضیلت والا مہینہ آیا ہے, سر پر کھڑا ہے. قد اضلکم شہر عظیم, شہر مبارک, شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر, جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. پھر روزہ کیسے فرض کیا گیا تدریجاً, پھر رمضان کو اس کے لیے منتخب کیا گیا. کیوں؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے. اس کا نظام جو ہے وہ حوالہ حضور نے اس کا دیا اور پھر حضرت عمر نے قائم کیا. ہمارے ہاں ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں, مجھے ان سے بہت محبت بھی ہے, ان کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت عمر کے طے کردہ 20 رکعتیں نہیں پڑھتے, 8. یہ صحیح ہے, حضور نے 3 دن جو نماز پڑھائی تھی وہ 8 ہی رکعتیں تھی, لیکن وہ تو 3 دن پڑھائی تھی, پھر آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر وہ تو تھی تہجد کے وقت, آپ جو ہے عشاء کے ساتھ ملا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 باتیں حضرت عمر کی لے لی اور ایک وہ تعداد جو ہے وہ حضور کی لے لی, یہ تو بات غلط ہے. یہ جو عشاء کے ساتھ متصل ہے یہ تو حضرت عمر نے نظام بنایا اور 20 رکعت کا بنایا, اور یہی رکعت کا نظام 20 کا جو ہے شافعیہ کے شافعی لوگوں میں بھی ہے, یہی جو ہے آپ کے جو ہے حنبلیوں میں بھی ہے, اور جو مالکی ہے ان کے ہاں تو 20 بھی ہے, 36 تک کی بھی تعداد ہے. تو اس کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بہتر طور پر مستفید ہونے کے لیے دیکھیے کہاں کہاں آپ کے ہو رہے ہیں ترجمہ قرآن تراوی کے ساتھ, اس میں شرکت کیجیے تاکہ قرآن کا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس مبارک مہینے میں قرآن کی بارش, قرآن کا ترشح اپنی ارواح کے اوپر تاکہ یہ روحیں تازہ ہوں, ان میں نئی حرارت, نئی جسم کی زندگی پیدا ہو جائے, اور ہم نرے حیوان نہ رہے بلکہ انسان بن جائے صحیح معنی میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.